الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تعویلا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، یہ سورۃ النساء کے تیسرے حصے سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں. سورۃ النساء کے مطالعے میں ابتدائی یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ یہ چار حصوں پر مشتمل ہے، اور پہلا حصہ ابتدائی 43 آیات پر مشتمل کہ جس کا الحمدللہ ہم نے مطالعہ مکمل کیا، اور جس میں معاشرتی احکامات وہ ہمارے سامنے آئے. اسی طرح پھر دوسرا جو حصہ ہے وہ 14 آیات پر مشتمل تھا، یعنی آیت نمبر 44 سے اور آیت نمبر 57، اور اس میں سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل میں سے یہود سے خاص طور پر خطاب کیا گیا، اور ان کی جو ریشہ دوانیاں ہیں اور اسلام دشمنی ہے اس سے ہمیں واضح کیا گیا، آگاہ فرمایا گیا. اور اب یہ جو تیسرا حصہ ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی جو منافقین کا تذکرہ ہے اہل ایمان میں سے، وہ لوگ کہ جو کلمہ گو مسلمان تو ہوئے لیکن یہ ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو انہوں نے پورا نہ کیا، عمل سے اس کا اظہار نہ کیا، اور یہ آستین کے صاف منافقین کہ جو کفار کے ساتھ مل کر اسلام دشمنی میں بہت آگے گئے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر یہ فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے، اللہ تعالی اس نفاق سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو یہ جو اب تیسرا حصہ اب آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں، یہ طویل ترین حصہ ہے سورۃ النساء کا، اور یہ آیت نمبر 58 سے اور آیت نمبر 152 تک، یہ کل کوئی 95 آیات بنتی ہیں. تو یہ طویل ترین حصہ کہ جس میں جو نفاق ہے اور منافقین کی تین بڑی کمزوریوں کا بیان ہے کہ جن پر ہجرت جو ہے وہ بڑی ان کو ناگوار گزرتی تھی، اللہ کی راہ میں قتال ان پر بڑا بھاری تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے، اطاعت رسول، وہ ان پر بہت بھاری تھی. تو یہ تین کمزوریوں کا بیان ہے کہ جو اس حصے میں تفصیل کے ساتھ آئے گا، لیکن وہ آئے گا اگلی نشست میں، یعنی اگلے رکوع میں، رکوع نمبر 9 سے اس کا آغاز ہوگا. ابتدائی جو یہ اس حصے کی آیات ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ایک اسلامی ریاست کے بڑے اہم اصول ہیں کہ جو بیان کر رہا ہے، یعنی اس میں اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس کے 6 بڑے رہنما اصول ہیں کہ جو ہمارے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ، اور اسی کو ہم ذرا تشریحات اور اس کی وضاحت ہمارے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی. یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ اسلام صرف انفرادی احکامات تک محدود نہیں ہے، بلکہ انفرادی گوشے کے ساتھ ساتھ اجتماعی گوشوں پر بھی دین اسلام وہ تعلیمات ہمیں دیتا ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے دین اسلام کی کہ جو دیگر مذاہب سے اس کو ممیز کرتی ہے، ڈسٹنگوش کرتی ہے. یعنی دیگر مذاہب جو بھی ہیں وہ صرف انفرادی زندگی سے متعلق کچھ نہ کچھ ہدایات رکھتے ہیں، اور باقی یہ ہے کہ جو اجتماعی معاملات ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے احکامات ہیں اس کو فالو کیا جاتا ہے، اور لاز کریٹ کیے ہوئے ہیں، مین میڈ لاز ہیں، اور اس سے جو انسانیت کی تباہی ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے کیپٹلزم کا تجربہ کیا گیا، کبھی کمیونزم کا تجربہ کیا گیا، اور اب ایک جمہوریت کا بت ہے کہ جو ہمارے سامنے ہے۔ لیکن بہرحال اسلام کا جو سیاسی نظام ہے، یعنی جہاں اسلام انفرادی گوشوں سے بحث کرتا ہے کہ جس میں عقائد ہیں، عبادات ہیں، رسومات ہیں، وہاں اجتماعی گوشوں پر بھی دین اسلام کے اندر بڑی قیمتی ہدایات ہیں۔ یعنی ایک پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم اسلام کا ایک سیاسی نظام ہے، ریاستی سطح تک کے احکامات اس میں دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے اسلام کا ایک معاشی نظام ہے، اکنامک سسٹم۔ اسی طرح سے اسلام کا معاشرتی نظام بھی ہے، سوشل سسٹم آف اسلام۔ تو بہرحال یہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ جو معاشرتی سطح کے احکامات ہیں وہ بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ سورۃ النساء میں بھی ہم معاشرتی احکامات ابتدائی حصے میں ہم پڑھ کر آئے، اور مختلف مقامات پر تفصیلات موجود ہیں، اور کلائمیکس ہے معاشرتی احکامات کا وہ سورہ بنی اسرائیل کے دو رکوع، رکوع نمبر 3 اور 4۔ جو سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے دین اسلام کے، اس کے حوالے سے بڑے رہنما اصول ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں، شریعت میں عطا کیے ہیں، اور ان اصولوں کی بنیاد پر پھر کوئی نظام ہے کہ جو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر بھی انشاءاللہ ہم اسلام کے سیاسی نظام کے 6 اصول ہیں کہ جو ہمارے سامنے آئیں گے۔ جو جدید ریاست ہے، جو بھی کانسیپٹ اس وقت جدید ریاست کا ہے، اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 3 ستون ہیں جدید ریاست کے، کہ جو بالکل ظاہر و باہر ہیں۔ ایک ستون ہے جو کہ انتظامیہ کہلاتا ہے، ایک اسلامی، یعنی جو بھی ریاست ہوتی ہے جدید ریاست، اس کا ایک جو بھی ستون ہے وہ انتظامیہ، جسے ایگزیکٹو کہتے ہیں۔ دوسرا جو ستون ہے وہ عدلیہ کہلاتا ہے، یعنی جوڈیشری۔ اور تیسرا ستون وہ مقننہ، یہ اصطلاح ہے جو استعمال ہوتی ہے، مقننہ، جسے ہم لیجسلیچر اتھارٹی کہتے ہیں، یعنی جو قانون ساز ادارہ ہوتا ہے۔ تو یہ 3 جدید ریاست کے ستون ہیں، اور یہاں آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں ابتدائی جو پہلا، یعنی 3را حصہ ہے، اس کی 2 آیات ہیں، اور یہ 8واں رکوع مکمل ہو جائے گا۔ اس میں انہی 3 ستونوں کے حوالے سے بڑی اہم رہنمائی ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے دی ہے، اور سیاسی نظام کے ادوار سے کل 6 اصول ہیں کہ جو یہاں انشاءاللہ ہمیں ملیں گے۔ اب اس تمید کے بعد انشاءاللہ ہم ترجمہ کرتے ہیں، کچھ مختصر وضاحت بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائے گی۔ سب سے پہلی بات جو فرمائی جا رہی ہے، اور یہ انتظامیہ سے متعلق ہے، ایگزیکٹو سے متعلق ہے، کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اسلام کے سیاسی نظام کا جو پہلا اصول ہے، بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم جو بھی مناصب ہیں وہ اہل لوگوں کو دو، یعنی جو بھی امانتیں ہیں وہ اہل امانت کو جو ہے وہ تم ادا کرو۔ مطلب کیا ہے؟ کہ یہ امانت کا جو بھی تصور ہے، چاہے وہ 2 فرد کے درمیان امانتوں کا جو بھی معاملہ ہو، کوئی ایک شخص ہے جو اپنی امانت کسی کے پاس رکھواتا ہے، یہ تو بڑا ایک عموم میں ہمارے ذہنوں میں امانت کا ایک تصور ہے، لیکن یہ بڑا محدود تصور ہے۔ یعنی شریعت میں جو یہ امانت کا لفظ ہے، یہ بڑا جامع ہے اور وسیع معنی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یعنی ایک شخص نے کسی کو کوئی امانت جنس کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں رکھوائی، اب وہ اس کا امین ہے۔ یہ تصور تو عام ہے ہمارے ذہنوں میں بھی ہے کہ اب وہ امانت ہے اس کے پاس، اور وہ واپس ایز اٹ از اسے لوٹائے گا۔ لیکن وسیع تصور میں کسی سے اگر کوئی مشورہ مانگا جائے، تو لہذا جو مشورہ دینے والا ہے وہ بھی اصل میں کیا ہے، حدیث میں الفاظ آتے ہیں المستشار مؤتمنن، یعنی جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ بھی اصل میں امین ہوتا ہے، وہ بھی صحیح طور پر مشورہ دے کہ جو واقعتاً دوسرے کے لیے وہ مفید کا باعث بنے، افادیت کا باعث بنے۔ اسی طرح سے کوئی بھی منصب اجتماعی سطح پر، لازم بات ہے کہ جو بھی اجتماعی نظام ہے اس میں مناصب اور کیڈرز ہیں کہ جو کہ بنتے ہیں، اور پھر اسی ہائرارکی کے اعتبار سے، مناصب کے اعتبار سے کچھ ذمہ داریاں بھی تفویض کی جاتی ہیں اور کچھ اختیارات بھی جو ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ لہذا یہ ہے کہ جو بھی اپوائنٹمنٹ ہو کسی بھی منصب کے اعتبار سے، اس میں آرا لی جائیں گی، تو جو بھی رائے دینے والے ہیں وہ بھی اصل میں امین ہیں کہ اہل شخص کو جو ہے وہ رائے دیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب وہ شخص کسی منصب پر فائز ہو جائے، ذمہ داریاں اور اختیارات اسے دے دیے جائیں، تو اب وہ بھی جو ہے وہ امین ہے کہ وہ اپنے منصب اور ذمہ داری اور اختیارات کا صحیح طور پر استعمال کرے، اور یہ ہے کہ اس کو آگے بڑھائے شریعت کے احکامات کے مطابق۔ تو بہرحال یہ ہے کہ سیاسی نظام میں بھی لازم بات ہے کہ جو بھی ایگزیکٹو باڈی ہے وہ مختلف اپنے اگر تو کوئی بھی شخص ہے، اگر وہ جس طرح سے ایک پسندیدہ نظام جو شریعت نے ہمیں عطا کیا، وہ تو خلافت کا نظام ہے، ایک خلیفہ ہے کہ جو کہ پوری امت مسلمہ کا وہ اپوائنٹ ہو، اور یہ ہے کہ وہ اپنی پوری ایک مجلس ملی ہے کہ جو بنائے، اس میں مختلف لوگ جو ہے وہ آئیں گے، اور لازم بات ہے کہ جو بھی یہ مناصب دیے جائیں گے وہ اہل لوگوں کو دیے جائیں۔ یہ ہے پہلا حکم کہ وہ جو کہ اس منصب کو ادا کرنے اور ذمہ داری کو ادا کرنے کے اہل ہوں، یہ نہیں ہے کہ نااہل لوگوں کو جو ہے وہ اوپر بٹھا دیا جائے۔ اور جس طرح سے سابقہ امت مسلمہ میں یہود نے یہ کام کیا کہ وہ نااہل لوگوں کو مناصب دیا کرتے تھے، شرعی احکامات کو بالکل صرف نظر کر دیا، اور اس سے یہ ہے کہ جو بھی نااہل شخص وہ منصب پر آتا تھا تو پھر اب اس کے نیچے پوری جو اس کی ٹیم ہے وہ پھر نااہل ہوتی تھی، اور اس کے اثرات معاشرے پہ پڑتے تھے، اور انتہائی ایک انارکی اور انتشار ہے کہ جو معاشرے میں ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس وقت بھی ہمارے معاشرے کی جو صورتحال ہے اس میں بھی آپ یہی دیکھیں، پسے پردہ جو بھی کیفیات ہیں کہ جو بھی وزیر بنتا ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ جتنا زیادہ جو جیل کاٹ کر باہر نکلا ہے وہ زیادہ منصب پر اوپر پہنچ جاتا ہے، یعنی آج کیفیت یہ ہے کہ جو 10% ہے اس کو 100% بنا کر جو ہے وہ اوپر بٹھا دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ قیمتی ہدایات ہمیں دی ہیں سیاسی نظام کے حوالے سے اور ایک ایگزیکٹو باڈی کے لیے کہ جو بھی مناصب دیے جائیں وہ امانت ہے، وہ اہل لوگوں کو دیے جائیں، پہلی بات۔ نمبر دو، اچھا یہ امانت کا تصور بھی ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 10 سال آپ کی خدمت میں رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خادم رسول ہیں، اور فرماتے ہیں کہ شاید ہی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی واعظ کہا ہو اور یہ الفاظ نہ کہے ہوں کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں کہ جس میں امانت کی پاسداری نہ ہو، اس کا کوئی دین نہیں کہ جس میں وعدے کی پاسداری نہ ہو۔ یہ تو دین و ایمان کا ہمارے مسئلہ بن جاتا ہے کہ امانت میں اگر خیانت شروع ہو جائے، چاہے وہ کسی بھی درجے پر ہو، کسی ایک شخص کے حوالے سے یا اجتماعی طور پر جو بھی مناصب ہیں وہ بھی ایک اجتماعی امانت ہوا کرتے ہیں، اگر ان کا بھی غلط استعمال، اختیارات کا ناجائز استعمال کیا جائے، تو یہ بھی اصل میں امانت میں خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی ہمیں خیانت سے محفوظ فرمائے۔ دوسرا اصول یہ ہے اسلامی جو ریاستی سطح کے احکامات ہیں سیاسی نظام کا، فرمایا کہ اب یہ جوڈیشری سے متعلق ہے، عدلیہ سے متعلق ہے، فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب بھی تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو کس کے ساتھ فیصلہ کرو؟ عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، عدل کا نفاذ ہے کہ جو ہونا چاہیے۔ لہذا یہ ہے کہ یہ جو عدل کا لفظ ہے یہ بڑا کیچ ورڈ ہے دین اسلام کا، بڑا کی ورڈ ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اصول ہمیں دیا ہے پوری امت مسلمہ کو کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والوں کھڑے ہو جاؤ عدل کے علمبردار بن کر اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے۔ یہ اہل ایمان کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ عدل کا نظام جو ہے وہ نافذ کریں اور عدل کریں لوگوں کے درمیان۔ عدل کیا ہے؟ کہ ہر ایک کو اس کا جو بھی حق ہے وہ دے دیا جائے، جس کا جو حق بنتا ہے وہ اسے پہنچایا جائے۔ اس وقت اسی عدل کے حوالے سے یعنی ہم کمی محسوس ہوتی ہے اور واقعتاً ناپید ہے عدل، کہ جس کی وجہ سے پورے معاشرے میں اس وقت جو بھی انتشار ہے انارکی وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، یعنی جو بھی عدل قائم کرنے والے ادارے ہیں وہ پوری جو بھی عدلیہ ہے وہ بک جاتی ہے، اس کے پورے سودے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، من مانے فیصلے جو ہے وہ اس سے کرا لیے جاتے ہیں، یہ تو اس وقت کا حال ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جوڈیشری سے متعلق سیاسی نظام کے حوالے سے دوسرا اصول کہ جب بھی تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ وہ امرت لعادل بینکم، خود فرمایا اللہ کے رسول نے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل جو ہے وہ قائم کروں، اور یہ عدل اور عادل یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو صفات بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سراپا عدل ہے، اور جس کا اظہار عدل کا وہ ہوگا روز قیامت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ عدل فرمائیں گے، اس کا جو بھی حق بنتا ہے وہ اسے عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دوسرا حکم آ گیا، دوسرا اصول آ گیا سیاسی نظام کا۔ اب اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ ان اللہ نعیمہ یعیدکم بہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی یہ نصیحت فرما رہا ہے یہ بہت اچھی نصیحت ہے، یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ واضح نصیحت ہے اور بہت اچھی نصیحت ہے تمہارے لیے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا بھی ہے اور خوب دیکھنے والا بھی ہے۔ اب اس کے بعد جو یعنی اب یہ دو احکامات آ گئے جدید ریاست کے جو دو ستون ہیں اس کے اعتبار سے، یعنی ایگزیکٹو انتظامیہ کے لحاظ سے پہلا حکم کہ جو بھی مناصب ہیں اہل لوگوں کو دیے جائیں، اور جوڈیشری سے متعلق حکم یہ آ گیا کہ عدل کے ساتھ جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں۔ اب جو مقننہ ہے لیجسلیچر اتھارٹی، چاہے وہ کوئی پارلیمنٹیرین نظام ہو یا یہ ہے کہ کوئی مجلس ملی ہو، کوئی مشاورتی کوئی نظام، جس طرح سے بھی وہ نظام بنایا جائے، اب اس کے حوالے سے جو کہ قانون ساز ادارہ ہوتا ہے، لاز اس کو بنانے ہوتے ہیں ایک اسلامی ریاست میں، تو لہٰذا اب اس کے لیے بڑی قیمتی ہدایات ہے کہ جو کہ یہاں پر دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بھی تمہارے صاحبان اقتدار ہیں ان کی تمہیں اطاعت کرنی ہے۔ تین باتیں ہیں، تین اشخاص ہیں کہ جن کی اطاعت کا یہاں حکم آیا ہے، لیکن ذرا اس پر غور فرمائیے گا کہ اللہ کے ساتھ اطاعت کا لفظ آیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت کا لفظ آیا ہے، لیکن اولی الامر جو صاحب اقتدار ہے، مسلمانوں کا جو بھی اقتدار پر بیٹھنے والا ہے، جو بھی حکمران ہے، اس کی بھی اطاعت کا حکم ہے، لیکن لفظ اطیعوا اس کے ساتھ نہیں، بلکہ وہ صرف اطیعوا کا لفظ دو کے ساتھ ہے۔ دیکھیں اگر تو یہ ہوتا نا کہ ایک ہی دفعہ اطیعوا کا لفظ آتا، اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، تو پھر یہ تینوں کے لیے کفایت کر جاتا کہ تینوں کے لیے یکساں معاملہ ہو جاتا، مجتمع ہو جاتا کہ سب کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی بھی، رسول کی بھی، اور اولی الامر کی بھی، صاحبان اقتدار کی بھی۔ ایسا اسلوب نہیں ہے۔ اچھا، ایسا بھی اسلوب نہیں ہے کہ اطیعوا کا لفظ تینوں کے ساتھ ہوتا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو دو کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ہے اور اولی الامر کے ساتھ نہیں ہے۔ تو مفسرین نے اس میں جو وضاحت کی ہے اور اہم اصول بیان کیا ہے وہ یہ کہ ایبسلوٹ اطاعت، کامل اطاعت تو ہوگی فقط دو کی، اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، جو اولی الامر ہیں، جو بھی صاحبان اقتدار ہیں، اب ان کی اطاعت، کیونکہ وہ نبی نہیں ہیں، معصوم ان الخطا نہیں، خطا اب وہ کسی سے ہو سکتی ہے، اب لہٰذا یہ ہے کہ اب ان کی اطاعت ہوگی کس کے دائرے میں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں، اللہ اس کے رسول کے جو بھی احکامات متعین حدود اللہ ہے، تو لہٰذا اب اس کے اندر اگر کوئی حکم صاحبان اقتدار دیں گے تو مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ تو لہٰذا یہ اصول ہے کہ جو کہ بہت اہم یہاں پر آیا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت ایبسلوٹ، مطلق، اس میں یعنی وہ انکنڈیشنل ہوگی، اور اولی الامر کی جو بھی اطاعت ہوگی وہ پھر کنڈیشنل ہوگی، اگر وہ معروف میں حکم دے گا، قرآن و سنت کے اندر حکم دے گا تو مانا جائے گا۔ مزید منکم کا جو لفظ یہاں آیا ہے، وہ اولی الامر منکم، اس سے ایک اور اصول ہے کہ جو اسلامی ریاست کا وہ نکلا ہے کہ جو بھی صاحبان اقتدار اب وہ مناصب پر آئیں گے وہ غیر مسلم نہیں ہوں گے۔ خطاب کس سے شروع ہوا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا، سے، ایمان والوں سے، مجھ سے اور آپ سے، اور آخر میں کہا جا رہا ہے کہ جو بھی اولی الامر ہوں گے وہ منکم، وہ تم ہی میں سے ہوں گے۔ کوئی کافر وہ مقننہ کا کوئی اس میں وہ شامل نہیں ہو سکتا۔ لازمی بات ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک نظریاتی دین ہے اور وہ نظریات پر بنا ہے، تو ایک نان مسلم آ کر وہ کوئی یعنی اقتدار پر قابض ہو جائے یا اوپر بیٹھ جائے تو وہ اسلامی نظریات کو کیا نیچے فلوٹ کرے گا؟ وہ تو کہیں باہر سے احکامات لے کر آئے گا۔ بہرحال یہاں پر حکم یہ آ گیا, اصول یہ آ گیا کہ جو بھی صاحبان اقتدار ہوں گے چاہے وہ کسی بھی منصب پر ہو, اگر وہ لا میکنگ انسٹیٹیوٹ میں آئے گا, مقننہ میں آئے گا, تو اس کا مسلمان ہونا جو ہے وہ شرط ہوگا. منکم کے الفاظ سے یہ اصول جو ہے وہ برآمد ہو گیا. اب اگلا اصول کیا ہے فرمایا جا رہا ہے, چھٹا اصول, آخری اصول ایک اسلامی سیاسی نظام کا, کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, بس اگر کسی بھی معاملے میں کوئی تمہارے درمیان تنازعہ کھڑا ہو جائے, کانفلکٹ ہو جائے. اب کیا ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں جو بھی یعنی مقننہ ہے, لیجسلیچر اتھارٹی ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ کی صورت میں ہو چاہے جس بھی صورت میں ہو, اب یہ ہے کہ جو بھی صاحبان اقتدار ہیں ان کے تحت جو بھی وزراء آ گئے, تو لہٰذا اب ان کے حوالے سے کوئی بھی صاحب اقتدار نے اگر کوئی فیصلہ سنایا, کوئی بھی قانون جو ہے وہ بنایا, اب یہ ہے کہ وہ یہ محسوس کرے کوئی باہر بیٹھا ہوا شخص کہ یہ جو بھی قانون بنایا ہے نا پارلیمنٹ نے, یہ اللہ اس کے رسول کے احکامات سے ٹکراتا ہے, شریعت کے احکامات سے ٹکراتا ہے. اب تنازعہ کھڑا ہو گیا, یعنی یہ ہے کہ جو لا میکنگ انسٹیٹیوٹ ہے اس نے قانون بنایا, اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے, اور جو باہر بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص ہو چاہے وہ ٹھیلا لگانے والا بھی ہو, اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, تو لہٰذا اب اس کی سنوائی ہوگی. دونوں کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ واقعتاً جو بھی قانون ہے یا تو قرآن و سنت کے شریعت کے مطابق ہے, یا اگر کوئی کہہ رہا نہیں ہے تو اسے بھی ثابت کرنا پڑے گا. اچھا اب یہ کہاں ثابت کیا جائے گا, اس کی پریکٹیکل صورت کیا ہوگی؟ تو آج کے جدید نظام میں یہ معاملہ جو ہے وہ تنازعہ کا سالو کرنے کے حوالے سے وہ کون سا ادارہ ہے, وہ عدلیہ کا ادارہ ہے. یعنی اب دونوں فریقین جو ہے وہ جائیں گے عدالت میں, اور عدالت جو ہے وہ دونوں کی سنوائی کرے گی. جو بھی تنازعہ کھڑا ہوا ہے اس کے حوالے سے عدالت علماء کو بھی بلائے گی, اس فیلڈ کے جو بھی ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی بلایا جائے گا, اور پھر کسی نتیجے پر پہنچا جائے گا, اور عدلیہ پھر یہ فیصلہ کرے گی کہ بھئی یہ جو بھی پارلیمنٹ نے یا جو بھی لا میکنگ انسٹیٹیوٹ ہے اس نے جو بھی قانون بنایا ہے, آیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے, تو اس کو پھر واپس کر دیا جائے گا کہ اسی پر آپ قائم رہیں, اور جو بھی دعویٰ کرنے والا ہے اس کی نفی ہو جائے گی. اور واقعتاً اگر دعویٰ کرنے والا وہ صحیح نکلا, تو اب عدلیہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو حکم دے گی, قانون ساز ادارے کو, کہ آپ اپنا جو بھی یہ لا ہے اس کو واپس کریں, اس پر نظر ثانی کریں, اور قرآن و سنت کے مطابق جو بھی قانون ہے وہ بنائیں. یہ ہے وہ عملی ایک صورت کے جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی یہ احکامات دیے ہیں ان کی امپلیکیشن کی یہ صورت جو ہے وہ بن سکتی ہے. تو باقی یہ ہے کہ جو آئیڈیل نظام ہے وہ تو خلافت کا نظام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں واقعتاً اسی کی طرف پیش قدمی کی توفیق نصیب فرمائے, اور یہ پیشن گوئیاں اللہ کے رسول کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت سے پہلے پہلے کل روئے ارضی پر خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام اللہ تعالیٰ دوبارہ قائم کر کے رہیں گے, اس کے بعد پھر قیامت ہے. یعنی پانچ ادوار اللہ کے رسول نے بیان فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم, نبوت کا دور وہ گزر گیا, پھر جو ہے وہ خلافت علی منہاج النبوہ جو خلافت راشدہ کا دور آیا ہے وہ گزر گیا, پھر کاٹ کھانے والی جو ملوکیت کا دور ہے بنو امیہ بنو عباس کی, وہ دور جو ہے وہ ہم نے دیکھا وہ گزر گیا, پھر ملکن جبرین کا دور ہے, حدیث کے الفاظ ہیں یہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر دور ملکن جبرین کا آئے گا, یعنی جبری دور, یہ غلامی کا دور اس سے بھی ہم گزر گئے, اور پانچواں دور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ خلافت علی منہاج النبوہ کا دور دوبارہ سے آئے گا. یہ پیشن گوئیاں کس کی ہیں؟ اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی نظام کے حوالے سے, سیاسی نظام کے حوالے سے یہ اصول ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دیے ہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اب اگر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر تمہارے درمیان کوئی تنازعہ کھڑا ہو جائے, تو اب اس کا بھی حل کیا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو پس اس تنازعے کو لوٹایا جائے کس کی طرف؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ ہے کہ اس کا حل یہی ہے کہ قرآن و سنت کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا جائے, اور اس تنازع کو جو ہے وہ سالو کیا جائے. قرآن و سنت کے دائرے سے باہر کوئی لا نہیں بننا چاہیے. اور دیکھیں یہ بات پاکستان, مملکت خداداد پاکستان جس میں میں اور آپ ہیں, یہ ملک واقعتاً اسلام کے نام پر بنا, اور یہ خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ اس کا جو آئین مرتب کیا گیا, آئین میں یہ گولڈن ورڈز میں یہ بات لکھی گئی انہی تعلیمات کے مطابق کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دا قرآن اینڈ سننا، کہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتے، قرآن و سنت کے مطابق ہی ہوگی. یہ آئین میں یہ گولڈن ورڈز میں لکھا ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے، عملی نفاذ کے لیے کوئی جو ہے وہ قانون مرتب نہیں کیا گیا، کوئی ترتیب جو ہے وہ بنائی نہیں گئی، چور دروازے جو ہے وہ نکال دیے گئے، اسلامک آئیڈیولوجیکل کونسل جو ہے وہ بنا دی گئی، ایک پپٹ کونسل ہے وہ، اور وہاں پر جو ہے وہ ساری درخواستیں، اور یعنی اس میں کام بھی بہت ہوا، یعنی اس میں ہر لحاظ سے سود کے متبادل کے حوالے سے بڑا کام ہوا، اور یہ ہے کہ کئی سفارشات وہاں پر پڑی ہیں لیکن اس کی کوئی سنوائی نہیں، وہ ردی کے ٹوکرے میں جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں. سمجھیں، جب ہی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پاکستان کا جو بھی آئین ہے یہ منافقت پر مشتمل ہے، یعنی اس نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، منافق کون ہوتا تھا، کلمہ گو مسلمان لیکن عمل سے کو سجور. تو پاکستان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس نے کلمہ تو پڑھ لیا، یہ الفاظ جو ہے وہ آئین میں لکھ کے کہ کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی، لیکن عملی طور پر وہ کہاں ہے قرآن و سنت کے مطابق احکامات، وہ آئلی قوانین تھے انٹیکٹ موجود، وہ بھی 62 میں ایوب کے دور میں اس کو بھی ختم کر دیا گیا، فیملی لاس اس کو بھی ختم کر دیا گیا، وہ فیملی لاس کے جو انٹیکٹ ابھی بھارت سیکولر ملک میں جو موجود ہیں، یہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس کو ختم کر دیا گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو بغاوتیں ہم نے کی ہیں، دعاؤں سے یہ پاکستان حاصل کیا تھا، اور یہ ہے کہ کل اگر واقعتاً قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کو اگر خراج تحسین ہی پیش کرنا ہے، کل چھٹی بھی منا رہے ہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ ان کے اقوال کو عملی جامہ پہنا کر ہم یہ خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں نا، یعنی جنہوں نے کہا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے کہ پاکستان کا آئین کون سا آئین ہے، وہ 1400 سال پہلے ہمیں دے دیا گیا، وہ قرآن پاکستان کا آئین ہے، یہ قائد اعظم نے فرمایا. بستر مرگ پر جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کیا فرما کے گئے تھے، اب یہ یعنی ریکارڈ ساری چیزیں موجود ہیں. آپ نے فرمایا تھا مستر مرد پر فرمایا تھا کس، یعنی کیا ایمان افروز یہ جملہ ہے کہ یہ میرا یقین ہے کہ یہ پاکستان یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے، روحانی فیض ہے یہ پاکستان کا وجود میں آنا، اور اب یہ پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پاکستان کو خلافت راشدہ کا نمونہ بنائے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ حاکمیت عطا کرے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ لیکن اس وقت یہ اقوال ریکارڈ میں سارے موجود ہیں، لیکن کس طرح سے بدنیتی ہے، سودی نظام کے حوالے سے اس کو پروموٹ کرنا، اور وہ کیسز پڑے ہوئے ہیں کئی دینی اداروں نے اور شخصیات نے انسداد سود کے حوالے سے بھی، انسداد فحاشی کے حوالے سے بھی پٹیشنز دائر کی ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ سنوائی وہ طوالت کا شکار ہے، اور یہ ہے کہ وہ نیتوں میں فطور ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو بھی سیاسی نظام کے اصول ہیں، شرعی احکامات ہیں، یہ ہمارے لیے نعمت ہیں، ان کی طرف اگر ہم رجوع نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح سے یعنی پورے گلوب پر امت مسلمہ بٹ رہی ہے، پاکستان کا بھی جو بھی وجود ہے اس کا بھی جواز صرف وہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اسی کی طرف رجوع کی توفیق نصیب فرمائے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے درمیان تنازعہ کھڑا ہو جائے تو فردوہ اللہ و رسول، تو پس لوٹاؤ اس تنازع کو سالو کرو اللہ اس کے رسول کی طرف، قرآن و سنت سے اس کا حل جو ہے وہ تلاش کرو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعتاً ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اگر تمہیں واقعتاً اللہ کی ذات پر یقین ہے اور آخرت میں تم کامیابی چاہتے ہو، تو بہرحال یہ جو بھی شرعی احکامات ہیں اور اصول اللہ تعالی نے دی ہیں ان کو اختیار کرو. ذالک خیر و احسن تاویلا، اور یہ احکامات واقعتاً تمہارے لیے بہتر بھی ہیں اور انجام کار کے اعتبار سے بھی اچھا ہے، یعنی اگر تم اپنا انجام جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ لینا چاہتے ہو تو پھر یہ شرعی احکامات کو جو ہے وہ تم اس کو اپناؤ بھی اور اس کا نفاذ بھی کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس مملکت خداداد پاکستان کو واقعتاً اسلام کا گہوارہ ہمیں بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.